تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز اور دوستو، جمعہ کے جو بیانات ہو رہے ہیں اس میں کئی پہلوؤں کا خیال رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ سے تعلق بنانے کے طریقے، اس پر وقتاً فوقتاً بات ہوتی ہے، اس لیے کہ نجات کی اصل بنیاد یہی ہے. پھر دوسرے نمبر پر ہے اپنی سیرت کو، اپنے کیریکٹر کو درست کرنا، بنانا، اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کی شرط یہی ہے کہ اچھے اخلاق بنا کر آؤ. اللہ کی بستی ہے، اللہ اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے اخلاق والوں کا وہاں داخلہ ہے، اور اچھے اخلاق سے دنیا کی زندگی میں بھی ترقی اور کامیابی ملتی ہے. یہ موضوع بھی آتا رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً نئے زمانے کے اعتبار سے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، میڈیا سے مختلف باتیں سنتے سنتے جو ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بیٹھ جاتی ہیں مسلمانوں کے بھی ذہن میں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو زہر میرے ذہن میں بیٹھ گیا، میرا تو ذہن ہی اندر سے دین کے خلاف ہو چکا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی کو سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، جذبات بدل گئے. ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. عمل تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آدمی کا بنتا جائے گا، لیکن سوچ بگڑ جائے یہ بہت خطرناک ہے، عقیدہ بگڑ جائے، آدمی کا یقین بگڑ جائے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس سے ڈھیروں سارے اعمال کر کے بھی انسان قیامت میں فیل ہو جاتا ہے جب اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، سوچ صحیح نہیں ہوتی، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں جو یقین چاہیے وہ یقین اس کے اندر نہیں ہوتا تو بہت نقصان ہوتا ہے. تو نئے زمانے کے اعتبار سے جو کانٹے ذہن میں آ گئے اس کو نکالنا، وہ بھی مقصد ہوتا ہے یہاں بیانات کا. تو آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے. جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، گھرانے ہوتے ہیں، یا جن گھرانوں کو پہلے سے اللہ نے دولت دے رکھی ہے، ان کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، ترقی کا خواب دیکھتے ہیں، اکثر وہ لوگ بھی، اور پھر عام طور پر جو تعلیم یافتہ یا دنیا کی جو موجودہ چمک دمک ہے، جو ترقی کی دوڑ ہے، اس میں حصہ لینے کے جو خواہش مند ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہے اس کو اپنی زبان سے بولیں یا نہ بولیں، ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے، اپنی لائف میں اگر سکسیس ہونا ہے، تو اس کے لیے دین سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، دین اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہم کو تو ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اب یہ دینی لوگ کیا ہیں بھائی، بس بیٹھنے کی باتیں، پیچھے ہٹنے کی باتیں، پرہیز کی باتیں، اور طبیعت کو بجھا دینے والی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہمارے لیے کوئی پروگرام ہے ہی نہیں. ہم تو دنیا میں اونچے مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہم خوب ترقی کرنا چاہتے ہیں، دیکھو دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے، فلاں ہمارا پڑوسی، فلاں ہمارا رشتہ دار، اور فلاں قوم اتنی ترقی کر رہی ہے، ہم کو بھی ترقی کرنا ہے. اب اس لائن میں یہ مولوی لوگ کیا کریں گے، یہ دینی کتابیں کیا کریں گی، یہ دین کی رہنمائی کا کیا مطلب، اس سے اس کو کوئی لنک ہی نہیں ہے. کامیابی کا راستہ کچھ اور ہی ہے، اس کے اصول کچھ اور ہی ہیں، اس کے لیے ہم کو کچھ اور ہی لوگوں کی نقل کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو کچھ اور ہی لوگوں سے سبق لینا ہے، ہمارا رول ماڈل کچھ دوسرے ہی لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ دین اور دنیاوی ترقی دونوں میں آخرت بنتی ہوگی، دنیا تو نہیں بنتی، یہ ذہنوں میں ہے، چاہے آپ بولیں یا نہ بولیں۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوں گی، آپ کافی دینی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر موجودہ زمانے کی سوچ ایسی ہے، تو اس کے بارے میں آج کچھ بات کرنا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک بڑے بہترین مصنف ہیں، اور پوری دنیا کو دیکھے ہوئے بلکہ دنیا کی ترقی کے پورے سسٹم کی گہرائی سے واقف اور مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ بڑی بڑی ایسی کمپنیاں جو لاس میں جا رہی ہیں اس کا رخ بدل کے اس کو فائدے کی طرف پھیر دیتے ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، دنیا کی پوری گہرائی سے واقف ہے۔ میں ان کے مضمون کے کچھ نکات آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے میرا یہی یقین تھا، اعلی فیملی کے تھے، کھاتی پیتی فیملی کے، تو بچپن سے میرا یقین یہی تھا کہ مسلمان رول ماڈل نہیں ہے آج کے زمانے میں، مسلمانوں کو ہم دیکھ دیکھ کے ترقی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ذہن میں تھا۔ اور اکثر لوگوں کو میں دیکھتا تھا جو اونچے کلاس کے لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں، اکثر لوگ امریکیوں سے متاثر، یورپ کے لوگوں سے متاثر، ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر، ان کی فلموں میں، انگلش فلموں کے اندر جو کلچر یورپ والوں کا، ترقی یافتہ والوں کا جو کلچر ہم کو دیکھنے میں ملتا تھا، اس سے ہم اس سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ اچھا، عام ہم لوگ، عام مشرقی لوگ، مذہبی لوگ، تو انگریزوں کا نام آتے ہی، یورپ والوں کا نام آتے ہی فوراً ایسا تصور آتا ہے کہ بالکل ریجیکٹڈ لوگ ہیں، بالکل جانور ہیں، جنگلی ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہن میں، عام مسلمان کے ذہن میں جو سادے سیدھے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ کھاتے پیتے گھرانے جو ہے نا، اس میں رول ماڈل وہی لوگ ہیں، وہ فلموں میں جو دیکھتے ہیں، وہ جو کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں، آج کل کی ترقی کرتی ہوئی قوموں کے اندر، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان قوموں کے اندر بہت اچھے اصول ہیں، سچائی ان کے اندر ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے، ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ گئے اور جھوٹ کے بارے میں کچھ بیان کیا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا پورے سوئٹزرلینڈ میں ایک آدمی بھی جھوٹا نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولتے یہاں لوگ، ہم اپنے خاندان کے بارے میں نہیں بول سکتے، ہم اپنے بارے میں نہیں بول سکتے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، وہاں پورے ملک کے بارے میں دھڑلے سے بیان، کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ان کی سچائی، ان کی صفائی، ان کے اخلاق اور ان کے جو آداب ہیں آپس میں، اور ایک دوسرے پہ جو شفقت ہے، جو نرمی ہے ان کی لائف میں، اور ایمانداری کا جتنا لحاظ ہے کاروبار کے اندر اور معاملات کے اندر، اور ان کے اندر جیسی جیسی صلاحیتیں ہیں اور جیسی مستعد بھی ہے، ایکٹیو ہیں، کیوں نہیں کہ بالکل منہ ڈالے ہوئے ایکٹیو ہیں ایک دم لائف کے ہر معاملے میں، کھانے کے ان کے طریقے، کام کرنے کے ان کے طریقے، رہنے سہنے کے ان کی جو عادات ہیں، اس میں کافی تہذیب ہے، کافی سلیقہ ہے، شائستگی ہے، اور دوسروں کے حقوق کا احترام۔ ہم لوگ عام طور پہ علماء کی زبان سے صرف گالیاں سننے کے عادی ہے دوسری، لیکن اللہ کسی بھی قوم کو خامخواہ ترقی نہیں دیتے جب تک ان کو قائد بننے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، اللہ کیوں قائد بنائیں گے؟ جو تاج بننے کے قابل نہیں ہے، اللہ اس کو تاج کی جگہ پہ کیوں رکھیں گے؟ ان کے اندر ہے بہت ساری صلاحیتیں، خوبیاں۔ تو دوسروں کے حقوق کا احترام، جو معذور لوگ ہیں ان کا احترام، جو بزرگ شہری ہیں، سینئر سٹیزن سے، ان کی بڑی مراعات، ان کا بڑا خیال، اور اس سوسائٹی میں جو صبر ہے، جو مسکراہٹیں ہیں، اور جو ڈسپلن ہے، یہ فائز صاحب لکھتے ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کو دیکھ کر مجھے تاثر یہی رہتا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ پھر اس کے بعد جب میں بڑا ہوا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جانا ہوا، تو دیکھا کہ انہیں کی کتابیں سب مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھائی بھی جا رہی ہیں انہیں کی کتابیں، مغرب کے لوگوں کی، اور مطالعہ بھی ان کا ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ بھائی یہ لوگ علم والے ہیں، یہ لوگ تحقیق والے ہیں، وہ تاثر میرا پڑا ان کے بارے میں، اور اچھا پختہ ہوا مضمون ذہن۔ اور پھر مجھے خود جا کے امریکہ میں ایک لمبی مدت تک ان کے درمیان میں رہنا پڑا، قریب سے میں نے ان کی گھریلو زندگی اور ان کی جو ہے مارکیٹ کی زندگی، ان کی آفس کی زندگی جب میں نے دیکھی، تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ ہم سے بہت اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں. تو جو بھی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ سوسائٹی کے ہوتے ہیں، سہولیات والی، ان کے اوپر یہی تاثر ہے. اور ایک کشمکش اندر سے، سب کی کشمکش ہے تعلیم یافتہ لوگوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے ایک کتاب عیسائی مبلغ کی پڑھنے کو ملی مجھے، ڈاکٹر نارمن وینسٹ فیل. اس میں انہوں نے بائبل کے ذریعے سے سمجھایا کہ روز جو ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں زندگی کے، ہمارے روز کے جو مسائل ہوتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو حل کر سکتے ہیں. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ میں بھی قرآن میں دیکھوں. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، دین پڑھنا شروع کیا، غور کیا، تب میری آنکھ کھلی کہ یورپ والوں کے پاس جتنے علوم ہیں، جتنی سائنسز ہے، اور جتنا انسانوں کو، سوسائٹی کو بلند کرنے کے لیے، کیریکٹر کو بلند کرنے کے لیے، ترقی پہ قوم کو لانے کے لیے جن اصولوں پہ وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ سب تو صدیوں پہلے حضور نے بیان کر دیا. یہ تو سب قرآن میں پہلے سے موجود ہے. جس کو آج وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ 10 سال کا ریسرچ ہے، ہمارا 25 سال کا ریسرچ ہے، ہم نے 1,00,000 لوگوں کو ٹیسٹ کر کے یہ تھیوری بنائی ہے، ارے یہ تو حضور سب پہلے ہی بنا کے بتا کے گئے، یہ سب قرآن میں ہے، سب حدیث میں. تو کہتے ہیں میں پھر سے مسلمان ہوا، اور صحیح معنی میں نو مسلم ہوں. کہ ترقی کی جو سائنس قرآن و حدیث میں ہے وہ مکمل ہے ایک دم، اس میں کسی نئی قوم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ ریسرچ کر کے بہت سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی لیڈنگ کریں گے، آؤ ہمارے ساتھ ہم ترقی دیں گے، ان کی باتیں تو بہت چھوٹی ہیں، اس سے بڑی باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. تو کہتے ہیں میں پھر سے مسلمان ہوا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی کتاب لائے ہیں تمہارے سامنے، اے مسلمانوں ہم تم کو ایسی کتاب ہم نے دی ہے، ایسا دین دیا ہے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پورے علم اور پورے نالج کے ساتھ ہم نے اس میں تفسیر بیان کی ہے زندگی کی. ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، یہ رہنمائی ہے، یہ کامل رہنمائی ہے، ترقی کی رہنمائی ہے، دنیا کی رہنمائی ہے، آخرت کی رہنمائی ہے. اور رحمہ، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے جو مانیں گے، جو اس پہ غور کریں گے ان پہ کھلے گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا اس زمانے میں، اس صدی میں، کہ آج کے لوگوں کو مذہب کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین اپنے اندر اتارنے کے لیے آج کے انسان میں، اس صدی کے انسان کے اندر کوئی، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. شہر میں کتنے لیکچر ہوتے ہیں، ہمارا حیدرآباد ہی دیکھیے، حیدرآباد میں روزانہ کتنے دینی اجتماعات ہوتے ہوں گے، کتنے دینی لیکچرز ہوتے ہیں پورے حیدرآباد میں، اگر آپ سوچیں گے تو ہزاروں ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک لیکچر ہوتے ہیں. لیکن آپ کسی دینی اجتماع میں، کسی لیکچر میں پہنچ جائیے تو وہاں کیا دیکھیں گے کہ گنتی کے چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی بوڑھے لوگ، ریٹائرڈ لوگ، جوان طبقہ جو زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، جس میں امنگ ہے آگے بڑھنے کی، وہ لوگ وہاں نظر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جو زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، جن کو ترقی کی دھن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ترقی کے لیے دین میں کیا ملے گا ہم کو، وہ اجتماع میں جائیں گے تو کیا ملے گا ہم کو، اس محفل میں جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، ہم کو تو یہ بننا ہے، ہم کو تو وہ بننا ہے، وہاں تو کچھ ملے گا ہی نہیں. یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور کیا ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی جب زندگی کے کام سے فارغ ہو جائیں گے، جب ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب کرنے کے لیے نہ جسم میں کوئی امنگ ہوگی، نہ طاقت ہوگی، اور جب کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا، تب جا کے کسی اجتماع میں بیٹھیں گے، تب جا کے کسی دینی کلاس میں بیٹھیں گے. اس لیے کہ جب آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے نا، بس اللہ اللہ کرنا ہے. تو یہی نوجوان دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ روز کی زندگی میں دین کیا رہنمائی کرتا ہے، کچھ دیکھتے ہی نہیں. اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ یقین ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ دین سیکھنا، دین اپلائی کرنا، یہ سب بوڑھے ہونے کے بعد کی چیز ہے، جب کچھ کام کے نہیں رہیں گے تب یہ ہم کام کریں گے، یہی یقین بیٹھ جاتا. تو غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ دین کو جو سکھایا جا رہا ہے اور دین کو جو سیکھا جا رہا ہے، وہ ایک مذہب کے طور پہ سیکھا جا رہا ہے، زندگی کی سائنس کے طور پہ نہیں سیکھا جا رہا. روز جو ہم کو مسائل پیش آتے ہیں اپنی لائف کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی سائنس ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ دین بھیجا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، اور ہماری ترقی کے اصول اللہ نے سکھائے ہیں، یہ نہیں ذہن میں. مذہب، دوسری دنیا کی باتیں، آسمان کے اوپر کی باتیں، ٹائم پاس کی باتیں یا خالی ٹائم کی باتیں، مذہب کے طور پہ غیبیہ، صرف غیب کی باتیں مذہب کے طور پہ سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ مذہب کے سکھانے والے جو لوگ ہیں عام طور پہ، ان کی حالت بڑی قابل رحم ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقی نہیں ہے ان کی، ان کی پرسنالٹی بھی کوئی خاص قسم کی پرسنالٹی، ان کے اندر نہ قوت اعتماد ہے، نہ اعتماد ہے، نہ بات میں کوئی وزن ہے، نہ ان کی زندگی میں قول و فعل میں ایک قسم کی ان کی زندگی ہے، نہ ان کی اپنی زندگی میں ترقی ہے، نہ اعلیٰ اخلاق ہے، دنیا کو دینے کے لیے کچھ ان کی لائف میں خود نہیں ہے، ان کی حالت خود قابل رحم ہے. کتنے ایسے ہیں کہ بس دوسروں کی طرف امیدوں بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں سے مدد کے خواہاں رہتے ہیں، اپنی لائف میں فیل رہتے ہیں، گھر صحیح نہیں چل رہا ہے، بچے ترقی نہیں کر رہے. جب دین کے دائیوں میں یہ دیکھتے ہیں تو یہ سوچ اور ان کے دماغ میں پکی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو ترقی دینے کی صلاحیت، انسان کا ذہن تیز ہو جائے، انسان ایکٹیو ہو جائے، انسان کے اندر دنیا میں کچھ بلندی پہ پہنچنے کی صلاحیت، تو وہ صلاحیت اسلام نہیں پیدا کر سکتا. یہ ذہن میں اسلام کا یہ ٹاپک نہیں ہے، اسلام کا یہ موضوع نہیں ہے. ہوتا تو یہ جو دین کے دائی ہیں یہ سب سے آگے ہوتے، ان کی زندگی، ان کا گھر، ان کا خاندان، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے جوش آتا آدمی کو، ان کو دیکھ کے تو الٹا جوش ختم ہو رہا ہے. اور مبل جو دین کی بات کر رہے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد دیکھ کے بھی آدمی بہت مایوس ہوتا ہے کہ ہر اچھی بات بول رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے. صفائی کی بات بولیں گے، خود کے اندر صفائی نہیں، بڑوں کے احترام کی بات بولیں گے، خود کی زندگی میں ہر اچھی بات بولیں گے مگر خود کی زندگی میں نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، غصے پہ قابو نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بولتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ کرنے کے قابل چیزیں ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو یہ کرتے تھے، یہ خالی سننے کی چیزیں، ویسا سمجھ لیتے ہیں. اور دین کو بالکل ایک علیحدہ مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھنے والے بھی دین کے پوری زندگی کو الگ کاٹ کے صرف مدرسوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، 300 سال پہلے کے حالات کے حساب سے دین کو پڑھ رہے ہیں. وہاں روز کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، فیکٹریز میں کیا ہو رہا ہے، کمپنیز میں کیا ہو رہا ہے، مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے، ایوان میں کیا ہو رہا ہے، اس سے وہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایک ایسا دین پڑھ رہے ہیں جو زندگی سے کاٹ کے الگ کونے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سمجھے؟ ایسے ہی پڑھانے کا سسٹم ہے. روز کے جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہم کو گھر میں آگے بڑھنا ہے، بچوں کو آگے بڑھانا ہے، لائف کو آگے بڑھانا ہے، اس میں جو پرابلمس آ رہے ہیں، اس میں ہمارے اللہ کیا سکھاتے ہیں، اس میں ہمارے رسول کیا سکھاتے ہیں، وہ اس انداز میں دین کی تعلیم ہی نہیں ہو رہی، تربیت ہی نہیں ہو رہی. بیانات ایسے نہیں ہوتے جمعہ کے اندر چلے جاؤ، دوسری ہی دنیا کے بیانات ہوتے. تو آج کی نسل یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے دین اور ہماری لائف میں رابطہ ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے. ہماری لائف روزانہ جو چاہتی ہے وہ ہم کو دین سے ملنا چاہیے. تو اس کے واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے بیان کرنے والے، دین کی تشریح کرنے والے، یہ بھی سیکھنا بدلنا زمانے کے اعتبار سے یہ مسلسل زندگی کی ضرورت ہے، اور یہ انسان کی خصوصیت ہے. انسان مسلسل نئی نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. یہ جانور ہیں جو لاکھوں سال ہو جاتے ہیں مگر بدلتے نہیں، لاکھوں سال مگر جانور کی عادت وہی، وہ ہاتھی جو ہے نا وہی لکڑی چباتا تھا، آج بھی چباتا ہے، لکڑی ہی چباتا ہے. اور انسان کتنے قسم کی بریانیاں کیا کیا بنا کے کھاتا ہے. تحقیق کرتے جانا، ضروریات کو سمجھتے جانا، تبدیلی کو سمجھتے جانا، اس کے حساب سے اپنے کو بدلتے چلے جانا، اپنی شخصیت کو کمپلیٹ کرنا، یہ انسان کی خوبی ہے. اور دین کو اسی رخ سے سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑی غلط فہمی کیا ہو گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، کہ دین کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھا، عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اکثر آیت پڑھی جاتی ہے کہ انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو زندگی کا مقصد صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہی اسلام کے ارکان ہیں، یہ دین ہے، ایسا ذہنوں میں بیٹھا ہوا. اسلام ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسا اسلام نہیں پیش کیا اور کوئی بھی اہل علم ایسا اسلام نہیں پیش کرتے، لیکن ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دین جو زندگی کی مقصد بتاتا ہے وہ بس یہ چند عبادتیں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. یہ عبادتیں زندگی کی شروعات کا ڈھنگ سکھاتی ہیں کہ کیسی سیٹنگ بنا کے آگے چلنا ہے. یہ نہیں بتاتی کہ صرف یہی کام کرتے بیٹھو. انسان کی مقصد، انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے مقصد کیا ہے اس کا؟ بھئی ہم کو حکم دیا گیا کہ کھانے کا ایک دانہ بھی ضائع مت کرو، اٹھا کے کھاؤ اس کو. معمولی اگر روٹی کا چورا بھی نیچے ہے تو اٹھا کے کھاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ میری بنائی ہوئی چیز کو ضائع مت کرو. اللہ نے ایک بیج ایسا بنایا، آم کا درخت اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پورا باغ چھپا ہوا ہے. اب اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بیج تم زمین میں لگاؤ، اس کو پانی دو، اس کو کھاد دو، اور جس یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کو تم وقتاً فوقتاً اس کی حفاظت کرو، اس کو ایک باغ بناؤ. اللہ یہ چاہتے ہیں. اللہ یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ پورے بیجوں کو جمع کر کے سب کو برباد کر دو. اللہ یہ چاہتے ہیں کیا؟ اس لیے اللہ نے بیج بنایا. اللہ نے انسان کو بنایا، ساری مخلوقات میں اشرف بنایا، پوری ترقی کی صلاحیتیں اس میں رکھی، ہر لائن کی ترقی کی صلاحیت اللہ نے رکھی. تو کیا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم اپنی پوری صلاحیتوں کو سڑا دے؟ جو آگے بڑھ سکتے ہیں وہ آگے بڑھنا ختم کر دیں، جن کو اللہ نے زبردست ذہن دیا وہ نہ پڑھیں، جن کو اللہ نے بہترین ہنر دیا وہ ہنر میں کمال حاصل نہ. اللہ یہ چاہتے ہیں کیا؟ اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو سڑا دینا چاہتے ہیں کیا؟ صرف خالی عبادت کرتے بیٹھو، تلاوت کرتے بیٹھو، اور تمہارے اندر جو صلاحیتوں کا بیج ہے اس کو سڑا دو، یہ کیوں چاہیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہمارا جو مقصد تخلیق یہ اللہ کو ہم کو بنانے کا، مختلف زبردست صلاحیتیں ہمارے اندر رکھ کر ہم کو پیدا کیا، اس لیے اللہ نے کہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارو، اپنی پرسنالٹی کو سمجھو اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو. تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کو پہچانو اے انسانوں، اور اس کو زندگی میں کر کے دکھاؤ. اسی لیے اللہ تزکیہ اسی کو بولتے ہیں، جو ہر نبی کا جو مقصد تھا تزکیہ، یزکیہم. تزکیہ کہتے ہیں اندر کے پوٹینشل کو باہر نکالنا، اندر جو جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے اس کو پریکٹیکلی ظاہر کر دینا، اس کے لیے نبی آئے. تو سارے مسلمان بالکل بیکار ہو جائیں، صلاحیتیں بالکل فنا ہو جائیں، صرف کونے میں بیٹھ جائیں، اس کے لیے نبی نہیں آئے، بلکہ سوئی ہوئی قوموں کو نبیوں نے جگایا، سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگایا، اور عرب کے چرواہوں کو پوری دنیا کی حکومت حضور نے سکھائی. عرب کے جو چرواہے تھے، صرف 35 سال میں، حضور کی محنت شروع ہونے کے بعد 35 سال میں ساری دنیا میں سب پہ غالب مسلمان ہی تھے. حضور نے چرواہوں کو لا کے پوری حکومتوں کی، پوری انسانیت کی باگڈور ہاتھ میں دی حضور نے، حضور کے صحابہ نے. یہ تھوڑی سکھایا کہ صلاحیتوں کو ضائع کر لو، مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ بالکل دین یہ نہیں کہتا. مقصد تخلیق آگے بڑھنا ہے، مقصد تخلیق اندر کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے. اپنی صلاحیتوں کو سمجھو، اور اطراف اللہ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ان خزانوں کو ڈھونڈو. کتنی جگہ قرآن میں فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین میں جتنے خزانے ہیں وہ تمہارے لیے ہم نے رکھے ہیں، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کہ تم یوز کرو. اللہ نے انسان میں صلاحیتیں دی، ان صلاحیتوں کو آگے بڑھنے کے لیے اطراف انتظام کیا ہے، کائنات کے اندر خزانے چھپا کے رکھے، اور کہا کہ اس کو استعمال کرو، آگے بڑھو. ان کو زیر کرنا اور کائنات کے اندر سے نفع نکال کے انسانیت تک بانٹنا، اس کو انسانیت کا مقصد زندگی کیا ہے مسلمان کا؟ اخرجت للناس، انسانوں کے بھلے کے لیے پیدا کیے گئے. زمانے والوں پہ بوجھ بن کے بیٹھ گئے ہم لوگ، کسی چیز کی پیداوار میں حصہ نہیں، کسی چیز کی دریافت میں حصہ نہیں، کیا دے رہے ہیں دنیا والوں کو؟ سب دوسروں کا بنایا ہوا کھا رہے ہیں، دوسروں کے تشکیل دیے ہوئے علم سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس زمانے میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے؟ اس کے لیے کائنات سے استفادہ کرنا، اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا، اور پھر یہ دونوں چیزوں کو لے کے مخلوق کو آگے بڑھانا، اس کو اللہ سر پہ بٹھائیں گے. جو دنیا پہ بوجھ جائیں، ہر چیز کو برباد کر دیں، ان کے ہاتھ میں اللہ دنیا دیں گے تاکہ تم دنیا کو برباد کر دو. تو اس کے لیے صحیح تعلیم کی ضرورت ہے، صحیح رخ پہ محنت کی ضرورت ہے. اسلام کچھ اور چاہتا ہے، ہم خود کچھ اور سمجھے ہوئے ہیں، اور الزام دین پہ آ رہا ہے، اللہ کے دین پہ الزام آ رہا ہے. اور ایک چیز ذہنوں میں جو بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ سب ایک صرف مذہبی کتاب ہے، قرآن میں اور کوئی رہنمائی نہیں ہے، صرف مذہبی رہنمائی ہے. یا یوں سمجھو حضور کی احادیث کے اندر صرف مذہبی رہنمائی ہے، آخرت کی رہنمائی ہے. روزانہ کے جو ہمارے مسائل ہیں اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بنایا اور اپنے اندر کی پوری صلاحیتوں کو نکھارنے کا ہم کو حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کو سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمس ہوں گے، سماجی مسائل پیش آئیں گے، ثقافتی مسائل پیش آئیں گے، اخلاقی اعتبار سے کئی رکاوٹیں پیش آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا رہنمائی کا کہ اس ضابطے کے مطابق تم آگے بڑھو تو تمہارا آگے بڑھنے کا سفر ٹھیک ڈھنگ سے چلے گا، ورنہ ادھر ادھر تم پھنس جاؤ گے، آپس کی پرابلم میں تم پھنس جاؤ گے. اس رہنما کتاب کا نام ہے قرآن. لیکن اس ضابطے کی روشنی میں آدمی کو آگے بڑھنا ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. اب دیکھیے کمپنی قائم کی جاتی ہے، کوئی بھی کمپنی، تو اس کے کچھ ضوابط بنائے جاتے ہیں کہ ملازم کس کو رکھا جائے گا، ملازم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کام کرنے کے لیے کب آئے گا، واپس کب جائے گا، چھٹی لینے کا طریقہ کیا ہے، کمپنی سے کچھ اگر قرضہ لینا ہے تو طریقہ کیا ہے، کمپنی کے اوپر کے جو آفیسرز ہیں ان کے کیا حقوق ہے، کس طرح سے بات کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ پورا ایک ضابطہ بناتی ہے کمپنی. اس ضابطے پہ چلنے سے کمپنی کا کام ڈھنگ سے چلتا ہے، ورنہ انتشار ہو جاتا ہے، روزانہ اتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ وہ پیداوار کرنا تو دور کی بات ہے، تجارت کرنا دور کی بات ہے، یہ روز کے جھگڑوں میں پھنس جائیں گے. اس کے لیے ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے. لیکن کمپنی کا مقصد صرف وہ ضابطہ پورا کرنا نہیں ہے، کمپنی کا مقصد ہے پروڈکشن، گاہکوں کی خدمت کرو، نفع کماؤ. کمپنی نفع کمانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس آفیسر کا ادب کیسا کرنا ہے ملازم کے ساتھ، اس کے واسطے کمپنی ہے کیا؟ یہ ضابطہ ہے شر سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے، لیکن مقصد ہے پروڈکشن، مقصد ہے نفع حاصل کرنا. تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا جو دین ہم کو دیا ہے، یہ فساد سے بگاڑ کے مقصد کو پورا کرنے کا مددگار رابطہ ہے. لیکن کرنا کیا کام ہے؟ کرنا ہے انسانیت کی بھلائی کے کام کرنا، کچھ پروڈکشن دینا ہے امت کو، اخریت للناس، انسانیت کو دینا ہے، انسانیت کو اچھی دنیا چلانے کا طریقہ سکھانا ہے، انسانیت کا جینا آسان کرنا ہمارا کام ہے، اللہ کی نعمتیں انسانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، پروڈکشن اصل ہے. اور یہ ضابطہ اس پروڈکشن کو ریگولر کرنے کے لیے، ڈھنگ سے گزارنے کے لیے ضابطہ ہے، ورنہ اصل ضابطہ نہیں ہے. اصل تو کام ہے، کام کرو، کچھ کر کے بتاؤ دنیا کے اندر. تو اب اس کے لیے زمانے کے اعتبار سے سیکھتے رہنا، اپنے آپ کو بدلتے رہنا، ہر دم زندگی رنگ بدلتی رہتی ہے، پھیلتی رہتی ہے. اس لیے جو قوم اور جو آدمی بھی زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اسی کے جوہر کھلتے ہیں. اور جب تک مسلمانوں میں اسلام کیا ہے معلوم تھا، اسلام کی اسپرٹ جو معلوم تھی، اس وقت تک پورے مسلمان ایسے ہی تھے، ہر فیلڈ میں بے تاج بادشاہ تھے، ہر سائنس میں آگے تھے، ہر شعبے میں آگے تھے. اس لیے کہ اسلام نے ان کو آگے بڑھنا سکھایا تھا، اسلام نے ان کو دنیا کو کچھ دینا سکھایا تھا، دنیا سے لینا نہیں سکھایا تھا. اب کے نوجوان تو ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ موسیٰ خواردمی کون ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں، عمر خیام کون ہے معلوم ہی نہیں ہے، کس فیلڈ میں کیا کیا امت نے کیا تھا جب تک عروج پہ تھی، کتنی ایجادات کی، کتنے سسٹم بنائے، کتنا دنیا کو آگے بڑھایا، وہ ہم کو معلوم ہی نہیں. اور ہم سمجھتے نہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، بس کسی طرح بیوی بچے پل جائیں بس وہ ہے ہمارا کام، ہم سمجھتے نہیں. انسانیت کو لے کے چلنا ہمارا کام ہے، انسانیت کو دینا ہمارا کام ہے. تو لکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے ایک سیمینار ہوا، اس کا ٹاپک کیا تھا کہ شخصی تعمیر ترقی، آدمی کا پرسنل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا، پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوگی، اور زندگی میں ترقی کن اصولوں پہ ہوگی، کیا کر کے آدمی زندگی میں ترقی کر سکتا ہے. پورا سیمینار انہوں نے سنا، کوئی غیر مسلم ہندو گرو کا کی طرف سے تھا وہ، بہت بڑی فیسوں کے ساتھ، بڑی دھوم دھام کے ساتھ پورا سیمینار ہوا. اب یہ بیٹھ کے سیمینار میں سنتے رہے تو حیرت ہوئی ان کو، یہ سب باتیں کہاں سے لایا یہ شخص، زندگی کے پورے اصول کہاں سے لے کے آیا. جب سیمینار ختم ہو گیا، تنہائی میں جا کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ گرو جی یہ سب چیزیں حوالے آپ کہاں سے لائے، ریفرنس آپ نے کہاں سے لیا؟ تو یہ بیچ ان کو لگا ہوا تھا، اس نے دیکھ کے کہا تم مسلمان ہو کیا؟ مجھے ہاں میں مسلمان. تو کہیں سے نہیں ڈھونڈا، جاؤ سب کچھ تمہاری کتاب میں ہے، تلاش کرو. جتنا ہم ترقی کا بھاشن دے رہے نا یہ سب قرآن سے ہے، جاؤ دیکھو تمہاری کتاب میں. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو گرو کہہ رہا ہے. دوسروں نے ہماری کتاب سے سیکھنا سیکھ لیا، ہم نے اپنی کتاب سے سیکھنا نہیں سیکھا. ہم کو لڑائی کی چیز نہیں ملتی اس میں، آج یہاں باننا یہاں باننا، تیرے فرقہ الگ میرا مسئلہ الگ، یہی ہم کو لڑائی کی چیز نہیں ملتی اس میں، ترقی کی چیز ہم کو نہیں ملتی اس کے اندر. اور ایک بات انہوں نے لکھی کہ میں ایک مرتبہ امریکہ جا رہا تھا، راستے میں ایک ایئرپورٹ پہ بزنس کلاس لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک یورپین سے ملاقات ہوئی، اور جب میں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں تو اس نے بات جو ہے کرنے میں کترانے لگا، کھل نہیں رہا تھا. پھر بعد میں بہرحال کچھ گفتگو کے بعد کھلا، تو اس نے بتایا کہ کس طرح میں ایک بزنس کے سفر میں گیا تھا تمہارے ملک کو، تو ایئرپورٹ سے اترنے سے لے کے پورے کام کر کے واپس آنے تک لوگوں نے کتنے دھوکے دیے، کتنا ستایا، اس نے سنایا. سنا کہ اس نے کہا، ایک واقعہ سنایا، یورپ کے ایک شخص کا واقعہ سنایا اپنا، کہا کہ اس شخص سے میں جس کو جانتا ہوں اس سے میری ملاقات ہے. کہا کہ ایک شخص تھا میری جان پہچان میں، وہ معمولی جو ہے کرانہ کی چیزیں بیچتا تھا، چھابڑی فروش تھا، چھوٹی 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 ایسی معمولی چیزیں بیچتا تھا، اور اپنے بزنس سے ذرا بھی مطمئن نہیں تھا. ایک دن وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا اس زمانے میں کہ کچھ بزنس میں کچھ نیا کرنا چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ بزنس آگے بڑھے، کیا کروں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اس کو. تو ٹرین میں وہ جا رہا تھا تو دیکھا پڑوس میں ایک صاحب بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں، دو گھنٹے تک وہ کتاب پڑھتے رہے. اس کے بعد وہ بیت الخلا گئے، ٹرین میں وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، اور 15 منٹ کے اندر پھر واپس آ گئے. اس بیچ میں اس نے اس کتاب کو لیا اور کھول کے ایک جگہ سے اس کو پڑھا، 15 منٹ پڑھا. اس کے بعد پھر وہ صاحب آ گئے، انہوں نے کتاب لے لی، ان کا اسٹیشن آ گیا اور وہ اتر گئے. اب اس کتاب میں 15 منٹ کے مطالعے سے اس کو ایسا سبق ملا، ایسا سبق ملا کہ وہ گھر گیا تو رات بھر سو نہیں سکا. اس کو بزنس کے بارے میں جو چاہتا تھا پورا سبق اس کے اندر مل گیا. رات بھر اس نے سوچا کہ کیا کرنا ہے، کرنا نہیں کرنا. پھر اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کتاب میں جو سبق ہے میں اس پہ عمل کروں گا. پھر اس نے جو ہے عمل کا ارادہ کیا، اور پھر کیا ہوا، جب عمل کیا تو صرف 10 سال میں وہ لکھپتی بن گیا. اس کا بزنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو بہرحال وہ کتاب پڑھ کے اس نے آگے چینج کیا کیا، اب تو ساری کمپنی آج کل وہ کر رہی ہیں، مگر سب سے پہلے جو شخص نے کیا اس نے کس بیس پہ کیا وہ سیکھنے کی، اس نے آنے کے بعد وہ کتاب پڑھنے کے بعد جو سبق عمل شروع کیا، جو اپنا جو بھی چیزیں بیچ رہا تھا اس میں تازہ اور مہنگے اجزاء رہیں گے، اس نے فارمولا بنایا اس پہ کہ اس میں کیا ہے، تازہ اجزاء اور مہنگے اجزاء، اور ہر پیکنگ کے اوپر کیا کیا اس کے اندر ہے اس کا اندراج اس نے کرنا شروع کیا، اس سے پہلے نہیں تھا دنیا میں سسٹم، اور وزن کیا ہے وہ لکھنا شروع کیا. اس نے طے کیا کہ نفع معمولی لے گا، قیمت کم رکھے گا. اس نے طے کیا کہ مقررہ جو بھی قیمت ہوگی میں پروڈکٹ کے اوپر لکھا کروں گا. اور پھر اس نے منی بیک گارنٹی دی کہ جس کو بھی مال سمجھ میں نہیں آئے جب بھی واپس کرو پیسے واپس. یہ اس نے چھاپ کر بیچنا شروع کیا اپنا مال پیکنگ کے اوپر. شروع میں تو خرچہ بہت بڑھ گیا، آمدنی کم ہو گئی، لیکن جو ہے اس نے سوچا کہ چلو ایک مہینہ اور چلائیں گے. لوگ جو ہے تھوڑا استعمال کرتے تھے، پھر پیسے لینے کے لیے آ جاتے تھے، بہت خرچہ ہو رہا تھا. لیکن ایک مہینے کے بعد اس نے دیکھا کہ واپس کرنے والوں کی تعداد 100 میں 5 ہو گئی، اور خریدنے والوں کی تعداد 100% بڑھ گئی. پھر آہستہ آہستہ اس کا کاروبار اتنے تیزی سے بڑھا کہ عملہ بڑھانا پڑا، وہ جگہ بدلنی پڑی، اور یہاں تک کہ وہ لکھپتی ہو گیا. تو جب یہ جو دوست تھا اس سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے تم نے یہ سب سیکھا، اس نے کہا وہ کتاب جو ملی تھی نا اس سے مجھے ایک سبق ملا تھا. تو اس شخص نے پوچھا وہ کتاب کون سی ہے، تو کہا وہ کوئی کتاب بزنس کی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کا مقدس قرآن تھا. غیر مسلم کو قرآن پڑھنے سے بزنس کے اصول مل رہے ہیں اس پہ غور کرنے سے، اور یہ سبق تو وہ ہے اب سب ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. یہ قرآن کا سبق ہے، آج آپ کو ہر پاکٹ پہ ملے گا. یہ کاروبار چمکانے کا یہ طریقہ سب سے پہلے انسان کو قرآن سے ملا. ہم کو قرآن میں یہ سب نہ ڈھونڈنے کی عادت ہے نہ ہم کو یہ سب ملتا ہے. تو قرآن مجید اور اسلام اللہ نے اس لیے دیا, پہلے یہ زندگی چمکاؤ پھر جنت چمکاؤ. یہ زندگی برباد کر کے جنت چمکانے کے لیے کس نے کہا؟ جس کی یہ برباد ہو جائے گی وہ کیسے آباد ہوگی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلے صحابہ کی دنیا آباد ہوئی پھر آخرت آباد ہوئی. حضور جب ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو کیا بول کے بلاتے تھے؟ کلمہ تملکون بها العرب وتدين لكم بها. میں ایسی دعوت لے کے آیا ہوں, ایسی بات لے کے آیا ہوں, اگر تم مان لو گے تو کیا ہوگا, پورے عرب کے تم بادشاہ ہو جاؤ گے اور پوری باقی دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی. یہ بولتے تھے حضور. یہ نہیں بولتے کہ دنیا چھوڑ دینا پڑے گا, کونے میں بیٹھ جانا پڑے گا. یہ نہیں بولتے تھے دنیا. حضور بولتے تھے پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ کہہ کے کلمے کی طرف بلاتے تھے. تو ایمان پہ چلنے سے پہلے دنیا بنتی ہے پھر آخرت بنتی ہے. پورا انتظام رہنمائی کا اللہ نے کیا ہے. دنیا بھی اللہ کی ہے آخرت بھی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. دنیا بھی اللہ کی ہے آخرت بھی اللہ کی ہے. تو اسلام کی ساری تعلیمات ایسی ہیں. چند ایک مثالیں, جیسے نشہ ہے, شراب نوشی ہے, اسلام نے حرام کر دیا اور آپ سمجھتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ بس آرڈر دے رہے ہیں ہم کو, ہماری خواہش سے روک رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے. نہیں, یہ ترقی کا اصول ہے. ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو انتخاب کی قوت اس کی مار کھا جاتی ہے. دو چیزوں میں سے کس چیز کا انتخاب کریں گے, میرے لیے کون سی چیز مفید ہے, فیصلے کی قوت اس کی بہت محدود ہو جاتی ہے نشہ کرنے والے آدمی کی. اور پھر اچانک کبھی حادثہ ہو گیا, فوراً اپنی جان کو کیسا بچائے, کیسے بچ کے نکلے, یہ فیصلہ کرنے کی طاقت نشیلے آدمی کی ختم ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. حادثات کے نازک موقع پر فوراً دماغ کام کرے یہ سلائی. ایسے اچانک سامنے والا کوئی جارحانہ انداز اختیار کر رہا, سامنے والے نے اٹھا کے الٹا سیدھا جواب دے دیا, لڑنے پہ آ گیا, غصہ دلانے والی بات کر دی, ایک دم ٹینشن کی بات کر دی, اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ کرنے کی طاقت نشے کے آدمی کو نہیں رہتی, جس کو نشے کی عادت ہو گئی. مشکل حالات میں, ٹینشن کے حالات میں صحیح فیصلہ لینے کی, صحیح ریئیکشن کی صلاحیت نشے والے کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے نشے کو. یہ نشہ چھوڑنا دنیاوی ترقی کا سبق ہے, صرف آخرت کا سبق نہیں. ایسے غصے کو حرام کر دیا گیا. حضور نے فرمایا غصہ اتنی خطرناک چیز ہے, ایمان کو کھا جاتا ہے. بعض وقت آدمی کو پتا نہیں چلتا, اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے غصے کے عالم میں. سختی سے منع کیا. فرمایا جو ایک گھونٹ بھی غصے کا پیے گا کل قیامت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر حشر میں ہور دیں گے کہ فلاں موقع بھی تم نے غصے کا گھونٹ پیا, اس کے بدلے میں یہ ہور لے. اتنی ترغیب دی ہے غصے کو. تو غصہ بھی ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ نشے جیسی چیز ہے. صحیح ریئیکشن آدمی نہیں دکھا سکتا غصے کی حالت میں, جو بھی بولتا ہے جو بھی کرتا ہے بعد میں اس پہ پچھتانا پڑتا ہے, ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے آدمی غصے والا, کولیسٹرول جو ہے اس کی جو ہے مقدار بڑھ جاتی ہے, دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں غصے سے. تو اب اسلام کیا صرف آخرت کے سائنس ہے؟ نہیں, دنیا بھی چمکانے کی چیز ہے. ایسے ہی انسانی دماغ کے اوپر جو سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں زمانے سے, ان کی تحقیق یہ کہ بھائی آدمی کی جیسی سوچ ہے ویسی لائف ہو جاتی ہے. اور انسان کے دماغ کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں وہ زیادہ دیکھتا رہتا ہے, جو بولتا رہتا ہے, جو کرتا رہتا ہے, اسی کو دماغ پی لیتا ہے, پھر انسان ویسے ہی بن جاتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا, کیا کہا, کہ بری چیزوں کو مت دیکھا کرو, بری چیزوں کو مت سنا کرو, برے کام کی جگہ پہ مت رہا کرو, احتیاط کرو کانوں میں کیا جا رہا ہے, آنکھوں سے اندر کیا جا رہا ہے, احتیاط کرو. اس لیے کہ جیسی چیز جاتی ہے اندر دماغ پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. جرم کی چیزیں بار بار دیکھیں گے, سیکس کی چیزیں بار بار دیکھیں گے, مار دھاڑ کی چیزیں بار بار دیکھیں گے, دیکھتے دیکھتے اندر سے دماغ بھی پھر وہی ہو جاتا ہے, پھر آدمی کی لائف بھی وہی ہو جاتی ہے. سائنٹسٹوں نے ریسرچ کیا. تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ دیکھو آنکھوں کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, سب کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے, دل اس سے بگڑ جائے گا, انسان اس سے بگڑ جائے گا. آج جس کو دیکھو نوجوانوں نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا. شیطان جو چاہے آنکھوں کے ذریعے سے اندر گھسا ہے, جو چاہے کانوں کے ذریعے سے گھسا ہے. ہم نے اپنے دل کی جائیداد کو لوٹیروں کے سامنے پیش کر دیا, لوٹ لو کتنا, جیسا ہم کو برباد کر سکتے ہو برباد کر لو. ایسے ہی اور ایک خاص چیز ہے, میں بات ختم کر رہا تھا لیکن ایک پوائنٹ سن لیجیے, ٹائم ہو گیا ہے. جاپان کی ترقی کا بڑا شہرا ہوا دنیا کے اندر, کم وقت میں ایسی ترقی کی اس نے امریکہ سے ٹکر لے لی, جس امریکہ نے اس پہ ایٹم بم ڈال دیا اس کو پیچھے کر دیا. جاپان کی جو ترقی ہوئی, ایک قوم جو بالکل برباد ہو چکی تھی, ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، کچھ عرصے میں وہ ایسی ترقی پہ آئی، ساری دنیا میں پھر وہ ترقی کی مثال بن گئی. تو جاپان والوں نے جو ترقی کی، جو ان کی تھیوری تھی جس پہ محنت کی انہوں نے، ٹوٹل کوالٹی، ایک امریکن ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ، اس نے یہ تھیوری وہاں پیش کی وہاں کے لوگوں کہ بھائی کام ہم ایسا کریں گے، ٹوٹل کوالٹی، مسلسل کام کی چیز کی کوالٹی ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ نظریہ اس نے پیش کیا کہ مسلسل بہتر کرتے جانا ہے. غلطی ہو گئی پرواہ نہیں، مگر غلطی ہونے کے بعد پھر کبھی اس غلطی کو دہرانا نہیں. ٹوٹل کوالٹی نظریے کی دو ہی باتیں، کام میں مسلسل بہتری لانا اور جو غلطی آئی پھر اس کو دہرانا نہیں. یہ اصول اس کا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلسل اپنی کارکردگی پہ نظر لا کر رکھ کر اس کو اچھا کرتے جانا، کام کا سسٹم بھی، کام کا نظام بھی، کام کا طریقہ بھی، چیز کی کوالٹی بھی، خود کام کرنے والوں کی اپنی کوالٹی، ان کے اندر کی صلاحیتیں، ہر چیز کو مسلسل بڑھاتے چلے جانا. یہ نظریہ اس نے، واقعیت نے یہ نظریہ ایسا ہے کہ یہ مقابلے کی دنیا میں جو بھی اس اصول پہ چلے گا وہی ٹکے گا، ورنہ دوسرا آگے بڑھ جائے گا. چنانچہ اس پہ عمل کیا تو ساری دنیا میں حیرت انگیز اس نے ترقی کی. پوری دنیا میں ان کی اس تھیوری نے ایک پہچان بنا لی. ہر ملک، ہر تنظیم اس نے سیکھنا شروع کیا کہ بھائی جاپانیوں نے ترقی کیسے کی، وہی تھیوری ہم چلائیں گے. اور 80 کی دہائی میں، 1981-82 سے 90 تک جو ترقی پذیر ممالک ہیں آگے بڑھنے والے، ان سب میں ایک فیشن کے طور پہ یہ نظریہ آیا. جتنی تنظیمیں، حکومتیں دیوانی ہونے لگیں کہ یہ تھیوری ہم اپنے پاس چلائیں گے، ٹوٹل کوالٹی، سب اسی کے پیچھے پڑ گئے. اب سوچو کہ یہ ٹوٹل کوالٹی کہاں سے لی گئی ہے، اس کا ماخذ کہاں ہے، یہ نظریہ جس پہ ساری دنیا پاگل ہو رہی ہے کہاں سے؟ یہ تو 1400 سال پہلے بہت سادہ الفاظ میں حضور بول کے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کے 2 دن برابر گزرے اس کا زندگی خسارے میں آگئی. فرمایا کل کا دن تمہارا جیسا تھا، آج کا دن بھی تمہارا ایسا گزرا تو تم نے لاس کر لیا اپنا. کل کے دن سے بہتر آج کا دن ہونا چاہیے، آج کے دن سے بہتر آگے کا دن ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ورنہ تم نے اپنا لاس کر لیا. قیامت میں جا کے معلوم ہوگا کیسے لاس کر لیا. اور بخاری شریف کی اور ایک حدیث سے حضور نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جوہر مرتین، کہ مومن کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ایک سوراخ سے جب ڈسا گیا ہے تو دوبارہ اس سوراخ سے ڈسے نہیں جانا. ایک سوراخ سے جب تم کو کسی چیز نے ڈس لیا تو پھر اس میں ہاتھ مت ڈالو. بولنے کا مطلب یہ کہ ایک غلطی ہو گئی تو پھر اس غلطی کو مت دہراؤ. دو حدیثوں میں سادہ زبان میں حضور نے ٹوٹل کوالٹی کے نظریے کو کتنا پیار سے سمجھا دیا. اور آج دنیا سمجھ رہی ریسرچ، دنیا دیوانی ہو رہی تھی اس کے اوپر کیسے کی جاپان نے ترقی کی. حضور کے بتائے ہوئے چند سادہ بول ہیں، اس پہ ساری ترقی ہوئی ہے. تو بہرحال اسی قرآن و حدیث سے غیروں نے وہ کچھ جان لیا ترقی کے رابطے ضابطے جو ہم نہیں جان سکے، اور اللہ کی تو کسی کی رشتہ داری ہے نہیں. جب انہی اصولوں کو دوسروں نے جان لیا، قرآن سے سیکھ لیا، عمل کرنے لگے تو اللہ نے ان کو چمکا دیا. وہ کوئی سوتیلے بندے نہیں ہیں، کوئی ہم سگے بندے نہیں ہیں. جو بھی قرآن حدیث پہ چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے. اور قرآن کے اصول بدلنے والے نہیں ہیں. ہم سست ہو گئے تو اب قرآن میں اصول نہیں بدلے جائے گا کہ مسلمان سست بھی ہو جائیں تو ترقی دیں گے. قرآن کیوں تو بدلے گا؟ قرآن کے اصول کیوں بدلیں گے؟ ترقی کے اصول کیوں بدلیں گے؟ ہم بدل گئے تو ہم کو بدلنا ہے، اللہ کی کتاب نہیں بدلے گی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں، اللہ کی پالیسی، قانون میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. اللہ نے فرمایا ہم کو بدلنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے ہم کو بدلنا ہے. اور اللہ نے بڑا ہم کو مقام دیا ہے تو بڑی توقعات اللہ کو ہم سے ہے. ہماری ذمہ داری دوسری قوموں سے زیادہ ہے. ہم کو اپنی سوچ بدلنا ہے، تمام دینداروں کو، تمام مسلمانوں کو، کہ ہم کو انسانوں کو دینے والا بننا ہے اس قوم میں. اب جب دیکھو ہمارے پر ریزرویشن کی بات چلتی ہے، جمہوریت ہے، ریزرویشن کی بات کرنا چاہیے، کرنے والے کر رہے ہیں، مگر مسلمان وہ قوم ہے جو ریزرویشن سے پلنے والی قوم کا نام نہیں ہے مسلمان. مسلمانوں کو اتنا زیادہ انسانوں کو دینا چاہیے، اتنا قابل بننا چاہیے کہ لوگ خود کرسیاں خالی کر کے بٹھائیں. مسلمانوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہماری گنتی اتنی اتنی اس لیے اتنی کرسیاں دو، اتنی سیٹیں دو، یہ ہمارا مقام نہیں ہے. ہم کو جم کے محنت کرنا پڑے. دوسرے 100% محنت کرتے ہیں تو ہم کو 110% محنت کرنا ہے. اور کر کے ہم کو دینے والا بننا ہے. جب تک مسلمان اپنی سوچ نہیں بدلیں گے, دین کی روح نہیں سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنے کو منظم نہیں کریں گے, اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے. قرآن و حدیث کے اصول بدلنے والے نہیں ہیں, اور قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے ترقی کا. اس سے پہلے ہمارے اسی مسجد میں تقریباً 7 بیان ہوئے. پوری دنیا میں کوئی قوم اوپر آتی ہے تو اس کے اصول قرآن و حدیث میں کیا ہیں؟ اسی اصول پہ پوری دنیا کی ہر قوم نے ترقی کی ہے. وہ پوری قوم کی ترقی کے اصول ہم نے بیان کیے تھے, اور آج بیان کر رہے ہیں کسی بھی فرد کی. کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی انسان ترقی کرنا چاہتا ہے لائف میں, اس کے اصول بھی قرآن کے اندر ہیں, اور وہ اصول سب کے لیے. وہ اصولوں پہ جو قوم چلے گی اللہ اس کو عزت دیں گے. تو میرے بھائیو, دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے, اس پہ چلنے سے ہر چیز چمکتی ہے. اور دین اسلام سیکھنے کی چیز ہے, بہت مزے کی چیز ہے, بہت گہری چیز ہے, بہت پریکٹیکل چیز ہے, روزانہ جو ہے ہم کو اٹھانے والی چیز ہے. اور جو دنیاوی سائنسز پڑھ رہے ہیں, سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں, سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں, ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اچھے ذہین لوگ ہیں, ان کا کام ہے کہ ذرا وقت نکال کر اسلام کی روشنی میں ان علوم کو پڑھ کے کتابیں لکھیں, مسلمانوں کو بتائیں. یہ سائنسز پڑھنے والوں کو اور اچھا قرآن سمجھ میں آئے گا, اور حدیث سمجھ میں آئے گی, اصول ان کو ملیں گے. یہ ان کا کام ہے, ان پہ قرضہ ہے. اب جتنے بھی اعلیٰ تعلیم پڑھ رہے ہیں بس نوکری میں لگ جا رہے ہیں, کمانے میں لگ جا رہے ہیں. جتنا سیکھا اس کا 5% بھی یوز نہیں کر رہے ہیں جب نوکری میں آ جاتے ہیں. اتنے سال پڑھا کر کے آ رہے ہیں, بس وہ روٹین کچھ کولو کے بیل کے چند کام کی طرح کرتے ہیں, پوری پڑھائی گئی غارت. ارے اپنی صلاحیتوں کو یوز کرو, اسلام کو سمجھو اور سمجھاؤ اپنی قوم کو, امت کو اوپر اٹھاؤ. تعلیم یافتہ لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے اس وقت کہ اسلام کو نئے زمانے کے حساب سے سمجھائیں. علماء کی سرپرستی لیں, اپنی طرف سے جو جی میں آیا نہ کہیں, ان سے کنفرم کریں, لیکن یہ کہ اصل آگے بڑھنا ہے تعلیم یافتہ لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی محبت اور عظمت سمجھا دے, اور دین کی, امت کی, انسانیت کی خدمت کے لائق ہم کو بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.